أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيما لا يبغون عنها سبلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا. اس مقصد کے لیے بھیجا کہ ہم شر سے بچے اور خیر کو اختیار کریں. اور اسی کا نام عبادت ہے. شر سے بچیں، برائی سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، بری سوچ سے بچے، بری باتوں سے بچے. اور خیر کو اختیار کریں، بھلے کام کریں، بھلی چیزوں کو سوچیں، بھلی باتوں کو بولیں. زندگی کا مقصد بس صرف یہی ہے. بلوغ سے لے کر موت تک ہمارا ایک ایک لمحہ شر سے محفوظ رہے اور خیر میں مشغول رہے. اور اگر شیطانی اور نفسانی تصویر کی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی فروغ گذاشت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اور بجائے خیر کے ہم سے شر صادر ہو جائے، تو ہماری زندگی جو خیر سے بھری ہوئی ہونی چاہیے تھی اس میں ایک سیاہ دھبا آ گیا. اگر شر کا کام ایک منٹ تک ہوا تو وہ ایک منٹ کا سیاہ دھبا، اور شر کا کام پانچ منٹ تک کے لیے ہوا تو پانچ منٹ کا دھبا. شر کے کام میں ایک گھنٹے تک مشغول رہے تو ایک گھنٹے کا سیاہ دھبا، اور کئی ہفتے مشغول رہے تو کئی ہفتوں کا سیاہ دھبا، اور کئی سال مشغول رہے تو کئی سالوں کا سیاہ دھبا. تو خیر کو کرنے کے لیے بھیجا، شر سے بچنے کے لیے. اگر شر ہو جائے اور ہماری زندگی میں ایک سیاہ دھبا آ جائے تو اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں توبہ کی نعمت سے نوازا. تو توبہ کر لو، اس پر ندامت ہو. دل دماغ میں یہ بات پیدا ہو کہ میں نے جو کام کیا ہے برا کیا، بہت برا کیا، ایک حدیث ہے جو حضرات محدثین کے یہاں حدیث المحترق سے مشہور ہے. طریق جو ہے جلنے والے کو کہتے ہیں، جو آگ میں جلتا ہے. تو اس حدیث کا نام یہ ہے حدیث المحترق، آگ میں جلنے والے کی حدیث. اس کو حدیث المحترق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہو گئی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور روزے کی حالت میں جو ممنوع چیز تھی اس کا ارتکاب ہو گیا، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک شر وجود میں آیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم شر سے بچے اور خیر کے کاموں کو کرے. تو خیر کا کام تو روزہ تھا، اور اس میں جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا، تو خیر کا کام رک گیا اور شر کا کام وجود میں آ گیا، ایک سیاہ دھبا آ گیا. نفس نے غلبہ کیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر لی حالت صوم میں، روزے کی حالت میں، اور حق تعالی شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے تکوینی طور پر ایسی غلطیاں کرواتے تھے. اس لیے کہ اگر یہ غلطیاں نہ ہوتی تو ہم جو بعد میں غلطیاں کرنے والے تھے ان کے لیے رہنمائی نہ ہوتی کہ اگر کوئی حالت صوم میں روزے کی حالت میں یہ کام کر لے تو کیا کرنا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایسی غلطیاں کروائی گئیں. اور ہم نے اور ان میں فرق یہ ہے کہ جن جن صحابہ یا جن جن صحابیات سے ایسی غلطیاں کروائی گئیں ان سے بس وہ ایک ہی غلطی ہوئی تھی. جب یہ ذہن آزاد ہو جاتے ہیں اور بہت سوچنے کا کام کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی حد میں نہیں رہتے، یہ عقل اپنی حد میں نہیں رہتی. عقل اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. جیسے آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ عقل اور دماغ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جس طرح آنکھوں کی صلاحیت محدود ہے، کانوں کی صلاحیت محدود، اسی طرح یہ عقل کی صلاحیت بھی محدود ہے. یہ آنکھیں ایک حد پر جا کر رک جاتی ہیں، یہاں سے مجھے سلیمان بھائی نظر آ رہے ہیں اور میں پہچان رہا ہوں کہ سلیمان بھائی ہیں، ان کو اتنا ہی دور لے جاؤ ہو سکتا ہے کہ میں پہچان لوں، اور اتنا دور لے جاؤ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے پتا نہیں وہاں کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو آنکھوں کی ایک حد ہوتی ہے، ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے بہت دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی کے ہے، کرتے میں ہے، شرٹ میں ہے، نظر نہیں آتا. جیسے جیسے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے بہتر نظر آتا ہے، اور جب بالکل قریب ہو جاتا ہے تو پورے طور پر ہم پہچان لیتے ہیں. اسی طرح اگر یہ مائکروفون ابھی نہ ہوتا تو جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میری یہاں کی بات کو سن لیتے. تو دیکھو کانوں کا سننا محدود، ایک لمٹ آتی ہے کہ اتنے فاصلے پر سے تو میں سن سکتا ہوں، اس کے بعد نہیں. آنکھوں کی صلاحیت محدود، ایک حد ہوتی ہے کہ اتنے فاصلے تک میں دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، بعد میں نہیں. اتنے فاصلے پر لکھی ہوئی چیز پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد نہیں. اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل کی بھی ایک حد ہے کہ یہاں تک تو میں سوچ سکتا ہوں، اس کے بعد نہیں. اسی لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ہمیں بتلایا ہے کہ اس حد تک سوچو اس سے آگے نہیں. آسمانوں کو کس نے پیدا کیا سوچو, زمینوں کو کس نے پیدا کیا سوچو, اللہ نے پیدا کیا. مجھے کس نے پیدا کیا سوچو, اس لیے کہ یہ عقل کی حد کے اندر کی چیز ہے. میرے ابا کو کس نے پیدا کیا, میرے دادا کو کس نے پیدا کیا سوچو, اس لیے کہ عقل کی حد کے اندر کی چیزیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا, اور عقل کی حد میں رہ کر کے جب آپ سوچیں گے تو ایمان کے لیے دروازے کھلیں گے, اور اگر ایمان پہلے سے ہے تو وہ اور زیادہ منور اور روشن ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سوچنے سے شیطان جو ہے فائدہ اٹھائے گا, اس لیے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسی اچھے کام کو بگاڑ دیتا ہے. وہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا تھا, آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے, اللہ اکبر, زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ نے, ماشاء اللہ, اللہ اکبر, دیکھو زمین کتنا فائدہ ہو رہا تھا دیو. میرے ابا کو کس نے پیدا کیا اللہ نے, میرے دادا کو کس نے پیدا کیا اللہ نے, ستاروں کو کس نے بھیجا گیا اللہ نے. یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں تفکر کرنا, سوچنا کس نے پیدا کیا, کیسے پیدا کیا, بغیر ستون کا آسمان اتنے سالوں سے ہے, کبھی پرانا نہیں ہوتا, کبھی مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی, بارش کیسے ہوتی ہے, سورج طلوع کیسے ہوتا ہے, غروب کیسے ہوتا ہے, بہت فائدہ ہے اس میں. تفکر فی خلق السماوات والارض, تو بہت اچھا کام کر رہا تھا. شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا اچھا کام اچھا ہی رہے, اسی لیے اچھے کام کو بگاڑنے کی فکر میں رہتا ہے. تو پھر وہ دھیرے سے وسوسہ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, زمین کو اللہ نے پیدا کیا, تمہیں اللہ نے پیدا کیا, تمہارے ابا کو اللہ نے پیدا کیا, تمہاری امی کو اللہ نے پیدا کیا, دادا کو اللہ نے پیدا کیا, دادی کو اللہ نے پیدا کیا, سب کو اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. کتنا بڑا احسان ہے ہماری شریعت مطہرہ کا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جس حد تک پہنچ جاؤ تو رک جاؤ, اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب عقل کا جو دائرہ ہے سوچنے کا اس سے میں باہر جا رہا ہوں, نگاہ کا جو دیکھنے کا دائرہ ہے اس سے آپ باہر جائیں گے. آپٹیشن کے یہاں جب ہم جاتے ہیں آنکھوں کو ٹیسٹ کرانے کے لیے تو اوپر والی لکیر پڑ جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں, نیچے والی لکیر پڑ جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں, تیسری لکیر پڑ جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کی ابھی رہتی ہے اس سے آگے کا وہ پوچھتا ہے کہ اس کو پڑھو, تو لکھا ہوا ہوتا ہے بی اور ہم کہتے ہیں سی, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. تو آنکھوں کی جو حد ہے کام کرنے کی, اس حد کے بعد کی چیزیں آپ اس سے اگر کرواؤ گے تو وہ غلطی کرے گی. اسی طرح عقل کی بھی جو حد ہے اس حد کے بعد کی چیز کا کام اگر عقل سے لے گی تو عقل غلطی کرے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ جب ایسا سوال آ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے, یہ تمہاری عقل کی رسائی سے اوپر کی چیزیں, رک جاؤ, فلین تہو, باز آ جائے, رک جائے اور یہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, سمجھ جائے کہ یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ تفکر فی خلق السماوات والارض نہیں ہے, یہ خیر کا کام نہیں ہے, شر کا کام ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دے کر کے سمجھایا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عقل بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز, اس عقل ہی سے تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں غور و فکر کر کے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس عقل سے, اور یہ اگر عقل نہ ہو تو ایمان لانا ضروری بھی نہیں. قیامت کے دن مجنونوں کو پاگلوں کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس ایمان لانے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے وہ تھی ہی نہیں. یہ عقل اللہ کے رشانوں کی بہت بڑی دولت, لیکن کب تک؟ جب تک اسے اس کی حد میں استعمال کیا جائے. میرے پاس 10 کلو سامان اٹھانے کی اگر طاقت ہے تو 10 کلو جب تک اٹھاتا رہوں گا وہاں تک بہت اچھا, لیکن 15 کلو اگر اٹھایا, 20 کلو اگر اٹھایا تو یہ ہاتھ جو ہے بیمار ہو جائے گا, ہو سکتا ہے مسلس پیر ہو جائے اور کئی دنوں تک درد رہے گا. یہ عقل اس کو حد میں رکھو. حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑی دولت, اور حضرت نے مثال سے سمجھایا کہ عقل جو ہے گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑا, اب آپ کی منزل جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک خزانہ ہے, اور وہ پہاڑ آپ کے گھر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بہت بلند پہاڑ. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو جاؤ, اگر بغیر گھوڑے کے پہاڑ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس زمانے میں اگر کوئی 200 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر جانور کے بغیر سواری کے طے کرنے کی کوشش کرے تو ہلاک ہو جائے گا. پہاڑ تک پہنچو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر, فائدہ اٹھائے اس گھوڑے سے, لیکن پہاڑ کے دامن میں پہنچنے کے بعد گھوڑے سے اتر جاؤ. اس لیے پہاڑ کے دامن میں پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہمیں گھوڑے پر ہی خزانے تک پہنچوں گا تو گھوڑا بھی گرے گا اور سوار بھی گرے گا. تو اگر کوئی عقل کو استعمال ہی نہیں کرے, یعنی گھوڑے کو استعمال ہی نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا, اور اگر کوئی عقل کو استعمال کرے, گھوڑے کو استعمال کرے مگر اس کی حد سے آگے نہیں جائے تو بھی ہلاک ہو جائے گا. تو عقل کا بھی یہی معاملہ ہے, عقل کا یہی معاملہ ہے کہ جہاں کہیں عقل اور وحی اس میں ٹکراؤ ہو جائے تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اب میں پہاڑ پر گھوڑے کو لے جا رہا ہوں اور میرے یہاں باز نہیں آ گیا, اور آنکھیں بند کر کے میں نے یہ نہیں کہا کہ سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اس لیے کہ وحی کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے. اب اگر میں اس میں غور و فکر کرنے جاؤں گا کہ کیوں 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 تو گڑبڑ ہو جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے بھائیوں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عقل والے تھے, تمام انسانوں سے. یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ ہم یونیورسٹی اور کالج کے دور میں رہتے ہیں اور ہمارے زمانے میں چونکہ ہم بی اے بھی کرتے ہیں اور ایم اے بھی کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں, لہذا ہماری عقل زیادہ ہے, ہماری سمجھ زیادہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پرانے زمانے میں رہتے تھے تو دین کی حد تک تو ٹھیک ہے نا, ہماری عقلیں ان کی عقلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بہت اعلیٰ درجے کی عقل اللہ تعالی شاہ نے انہیں نصیب فرمائی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیے, جو فیصلے وہ کرتے تھے اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی دنیاوی دونوں مہارتیں ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. عقل اعلیٰ درجے کی, اعلیٰ درجے کی عقل. لیکن آپ کو حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو سننے کے بعد کسی بھی صحابی کی زبان پر یہ سوال نہیں ملے گا کہ کیوں, یہ سوال کیوں نہیں ملے گا آپ کو, حالانکہ وہ سب سے زیادہ عقل مند تھے. اور وہ چونکہ سب سے زیادہ عقل مند تھے اسی لیے وہ کیوں نہیں کہتے تھے, یہی ان کے سب سے زیادہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے جہنم میں مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ نظر آئیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی عربی کی ضرورت ہے. تو عورتوں نے یہ نہیں کہا کہ لے میں یا رسول اللہ, انہوں نے کہا کہ بے میں یا رسول اللہ, بہت فرق ہے جانے میں. لے میں نہیں کہا, بے میں, اردو میں تو ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ کیوں, لیکن لیما کا مطلب یہ کہ اس کا ریزن کیا ہے, کیا کیا وجہ ہے مر جہنم میں اتنا نہیں ہوں گے جتنے ہم کیوں، یعنی ایک قسم کا استبعاد یا کوئی اعتراض کہ کیوں، انہوں نے اس بات سمجھ میں نہیں آتی، میں یہ نہیں پوچھا. بیما کا مطلب یہ کہ آپ نے جو بات کہی اور فرمائی کہ عورتیں مردوں کے بنسبت جہنم میں زیادہ ہوں گی، وہ ہم نے مان لیا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ کس عمل کی وجہ سے، تاکہ ہم اس عمل سے بچ سکیں. میرے بھائی اس میں زیادہ غور و فکر مت کرو، اور قرآن اور حدیث سے ہمارا چونکہ ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، اس لیے جو ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے دو طبقے بنا دیے، ایک فقہا کا طبقہ بن گیا، علماء کا طبقہ بن گیا، اور دوسری طرف عوام کا طبقہ. عوام کو یہ کہا گیا کہ تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے. تو خدا ترس آخرت کی فکر رکھنے والا صاحب علم آدمی ہمیں اگر کوئی بات کہہ دے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو اسے شریعت کا حکم مانو، اور اس کا مقابلہ اپنی عقل سے مت کرو کہ فلاں جگہ حدیث میں یوں آیا ہے کیوں. یہ عقل جو ہے غلط جگہ میں استعمال ہو رہی ہے، لمٹ سے باہر ہو رہی ہے، آپ لمٹ سے باہر جا رہے ہیں. اگر آپ کو کیوں معلوم کرنا ہے کہ مولانا صاحب یہ فتویٰ کیوں دے رہے ہیں، تو سارے کام تک کو چھوڑ کر کسی مدرسے میں داخلہ لے لیجیے اور 6 سال تک پڑھیے، 8 سال تک پڑھیے، اور 6 سال اور 8 سال پڑھنے کے بعد آپ بھی وہی بات کہیں گے جو مولانا دے رہے ہیں، بشرطے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو اور بشرطے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی گستاخی نہ کی ہو. جو اپنے اساتذہ کی گستاخی کرتا ہے، جو اخلاص سے نہیں پڑھتا، جیسے ادب کرنا چاہیے ویسا ادب نہیں ہوتا، تو وہ فارغ ہونے کے بعد کبھی کبھی عوام سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے. تو وہ عالم ہمارے لیے مثال نہیں ہے. یہ نہ کہیں گے یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ عالم ہے ہی نہیں، وہ ظاہر میں عالم ہے، حقیقت میں عالم نہیں ہے. اس کے اساتذہ بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں کہ ہماری درگاہ سے ایسا بچہ کہاں فائل ہو کر کے نکل گیا، لیکن فتنے کا زمانہ ہے اس لیے سب اپنی زمانے بند رکھتے ہیں، وہ خود اس سے پریشان ہوتے ہیں. جو صحیح العقیدہ صحیح الفکر جنہوں نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، ادب سے پڑھا ہے، فارغ ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے اساتذہ کے سامنے 4 زانوں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، شیخ الحدیث بن جانے کے بعد بھی اپنے اساتذہ کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ 4 زانوں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، کرسی پر بھی اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں. یہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اساتذہ کے ادب کے ساتھ، علم کے ادب کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے علم حاصل کیا ہے، ان کے پیچھے چلو. اور اگر یہی معلوم کرنا ہے کہ یہ مولانا کیوں کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، تو خود پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. اس سے کہ آپ پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے اور ادب اور علم کے تقاضوں کو پورا کر کے پڑھ کر آئیں گے، تو آپ کو پھر یہ کیوں کا سوال نہیں رہے گا، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس دور میں میرے بھائیوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی. سوشل میڈیا میں ہر چیز چلتی رہتی ہے. وہ ہاتھیوں کا قصہ تو آپ نے سنا تھا نا، کہ چند اندھوں کو شوق ہوا ہاتھی دیکھنے کا، بہت مشہور قصہ ہے. سب اندھے تھے تو کہا کہ بھائی ہاتھی ہمیں دیکھنا ہے. بھائی ہاتھی کیسے دیکھیں گے، کیونکہ ہاتھی ہمارے پاس لے آؤ ہم صرف ٹٹول لیں گے، تو ہاتھ سے یوں پکڑیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہاتھی کیسا لگتا ہے، نظر تو آئے گا نہیں. ہاتھی لایا گیا اور سب نے ہاتھی کو ٹٹولا اور پھر سب اندھے تھے تو آپس میں چائے کے لیے بیٹھے تو ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ ہاتھی کیسا لایا تم نے. تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی ہاتھی تو رسی جیسا. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، تم نے تو غلط چیز دیکھی ہے، یعنی غلط چیز کو ٹٹولا ہے، ہاتھی تو پائپ جیسا ہوتا ہے. تو پہلے والے نے کہا کہ تم نے غلط چیز کو ٹٹولا ہے، میں نے اچھی طرح سے ٹٹولا ہے، رسی جیسا تھا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، تو تیسرا بولا کہ تم دونوں نے غلط چیز دیکھی ہے، تم دونوں نے غلط چیز. ہاتھی تو پنکھے جیسا ہوتا ہے، جس نے ہاتھی کا جو حصہ پکڑا تھا اسی کو اس نے ہاتھی سمجھا، کان پکڑا تھا اس نے کہا پنکھے جیسا، سول پکڑی تھی اس نے کہا پائی جیسا، بل پکڑی تھی اس نے کہا رسی جیسا، پیٹ پکڑا تھا اس نے کہا ڈرم جیسا. جو علماء نہیں ہوتے وہ کسی ایک حدیث کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پورا ہاتھی نہیں دیکھا، صرف بل دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا ہاتھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا ہاتھی، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا ہاتھی. ایک موضوع اور ایک ٹاپک کی جتنی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ساری حدیثیں سامنے رکھ کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ فیصلہ دیا ہے. اور یہ جو علماء ہیں وہ جس نے پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے اس کی بات پہ عمل کرنے والے ہیں، تو یہ سمجھو کہ انہوں نے بھی پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے. یہ عقل پرستی کا زمانہ ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی عقل پرستی بڑھتی چلی جائے گی. نبوی دور سے جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے عقل پرستی. وائی 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 کیوں کیوں؟ بہت سی ہماری مسجدوں کے اندر وہاں انگلینڈ میں بھی کمیٹی میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جو اساتذہ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے کہتے ہیں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، آپ بچوں کو یہ بھی بتلاؤ کہ کیوں، یہ مطلب ہے کہ زہر کی چار رکعت کیوں، فجر کی دو کیوں، کیسے سمجھائے؟ اگر کیوں کیوں کا جواب ہوتا تو پوری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی، ایمان بھی غیر ہی رہتا. اگر ہر چیز عقل میں آ جاتی تو کون غیر مسلم رہتا، سب اسلام قبول کر لیتے. یہ علماء جانتے ہیں کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو عقل میں آتا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا. جو عقل میں آتا ہے اس کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتا اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں فقہا کہ یہ کیوں کرنا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے اس لیے کرنا ہے. کیوں کیوں کا دروازہ بڑا خطرناک ہے، اسی لیے بہت سے مفتیان کرام، بہت سے علماء کرام اگر ان کو کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب کیوں، ان کو معلوم ہوتا ہے کیوں، اس لیے کہ وہ حکم جو ہے اس کیٹیگری میں ہے جس کا ریزن معلوم ہے. لیکن وہ جواب نہیں دیتے، جواب اس لیے نہیں دیتے کہ اگر ہم جواب دیں گے تو کل یہ دوسرا سوال لے کر آئے گا اور پھر تیسرا سوال لے کر آئے گا، اور شیطان اس کے دل میں شروع شروع میں 10-15-20-25 ایسے سوالات ڈالے گا جن کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. امر معقول المانا کی قبیل سے ہے وہ، اس کیٹیگری، اور شیطان اس کو عادی بنا دے گا 20-25 سوال کی بات کے. نہیں، میں شریعت کا وہی حکم قبول کر سکتا ہوں جس کے پیچھے ریزن ہے، اور پھر 20-25 سوال کے بعد اس کا کلچر جب ایسا بن جائے گا ذہن کا، تو پھر دھیرے سے ایک ایسا سوال اس کے ذہن میں ڈالے گا کہ جو امرتاب بودی کے قبیل سے ہے، جس کا کوئی ریزن ہمیں اللہ نے بتایا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے، اور وہ آ کر بھی پوچھے گا. اب مولانا صاحب تو 25 سوالوں کا تو جواب دے چکے ہیں کہ ہاں اس کا یہ ریزن ہے، ہاں اس کا یہ ریزن ہے، ہاں اس کا یہ ریزن ہے، ہاں اس کا یہ ریزن ہے. جو نا تجربہ کار عالم ہوگا وہ اس میں پھنس جائے گا، اسے پتا نہیں ہوگا کہ میں نقصان کا کام کر رہا ہوں، ہاں اس کا یہ ریزن ہے، ہاں اس کا یہ ریزن ہے. اب 26ویں مرتبہ آ کر کے کہے گا، مولانا صاحب کہیں گے کہ بس اس کو ایسے ہی مان لو، اللہ نے کہا ہے، اس کا کوئی ریزن نہیں ہے. وہ آپ کے پاس تو چلا جائے گا لیکن دل میں شک رہے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں لیکن میں ایک قول کو سامنے رکھ کر آج کی تقریر کر رہا ہوں. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، تمہارے دلوں میں جو وساوس گزرتے ہیں، وسوسہ آتا ہے، بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ آج سنیما میں جانا چاہیے دوستوں کے لیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ وسوسہ اسے آتا ہے. شادی شدہ لوگوں کو بھی، علماء کو بھی، صحابہ کو بھی برے برے خیالات آتے ہیں، یہ فطری چیز ہے. اس لیے کہ شیطان اور نفس ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں برے خیالات. تو برے خیالات دل میں آئے اور آپ نکل نکلے گی تو بات ہوگا، میرے خیالات آئے اور آپ کو پسند نہ آئے، میرے خیالات آئے اور پسند نہ آئے، مجھے یہ خیال کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں خیال، اللہ کب سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، توڑا توڑ مجھے یہ خیال کیوں آ رہے ہیں؟ اب اندر سے بہت گھبراتے ہیں کہ کہیں میرا ایمان تو خراب نہیں ہو گیا. تو آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. برا خیال آئے اور آپ کو برا لگے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برا خیال آئے اور آپ کو اچھا لگے تو گھبرانے کی ضرورت ہے. ایک شخص کسی لڑکی کے چکر میں نہیں ہے اور اچانک نظر پڑ گئی اور پھر اس کو برے خیالات اس لڑکی کے بارے میں آتے رہے تو برا محسوس تو بات ہے، بھائی مجھے کیوں ایسے خیالات آ رہے ہیں؟ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ خیال ان کا نہیں ہے، یہ خیال شیطان کا ہے. اسے کہ خود کا خیال ہوتا تو اسے پسند کرتا، یہ کسی اور کا خیال ہے. اور ایک شخص ہے وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے اور اس کو اس کا خیال آتا ہے تو بہت مزے لیتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے وہ خیال. اسے اگر کوئی سمجھائے گا کہ نامحرم عورتوں کے بارے میں نہیں سوچا کرتے تو وہ سمجھائے گا کہ تجھے کیا پتا کہ عشق و محبت کیا چیز ہوتی ہے، اگر تجھے بھی کسی سے عشق و محبت ہو جاتی تو تجھے پتا چلتا. تو خیالات گزرتے ہیں اور یہ خیالات جو ہے خیالات گزر گیا چلا گیا، گزر گیا چلا گیا، گزر گیا چلا گیا، کوئی ارادہ آپ نے پکا نہیں کیا کچھ کرنے کا. توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ خیال مجھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور دوسرا خیال، خیال آیا اس خیال کو آپ نے جمایا اور پکا ارادہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے. اب آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار چلو نا سینما جاتے ہیں. پہلا خیال کیسا ہے کہ خیال آیا کہ سینما جاتا ہوں، فلم دیکھ لیتا ہوں. توبہ توبہ استغفر اللہ، مجھے ایسا خیال کیوں آ رہا ہے؟ مجھے علماء کے پاس بھی فوراً پہنچ جاتا ہے کہ آج کل مجھے برے برے خیالات بہت آ رہے ہیں، میرے لیے دعا کرو. اس پر پکڑ نہیں ہوتی، یہ شیطان ڈال رہا ہے بس ویسے. اور دوسرا خیال آیا، خیال کو دل میں جگہ دی، ارادہ کر لیا کہ پروگرام بنانا ہے اور دوستوں سے ملاقات ہوئی تو کہ چلو نا سنیچر کو ہم دیکھو. یہ ظاہر کیا دل میں جو خیال تھا وہ ظاہر کیا، یا دوستوں کے سامنے نہیں کہا، خود چلا گیا یہ ظاہر کیا. تو اللہ تعالیٰ شان میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان تبدو معافی انفسکم او تخفوہ، تمہارے دلوں میں جو وسائل آتے ہیں اگر تم ان کو ظاہر کرو یعنی اس کو عملی جامہ پہناؤ تو بھی اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب لے گا، اور اگر چھپا کے رکھو یعنی اسے اگنور کرو، اس پر عمل نہ کرو، پھر بھی اللہ تمہارا حساب لے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا گئے، گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے کہ خیال آئے، خیال آنے کے بعد اسے پختہ کرے، یہ تو خود کر رہا ہے، پختہ کرے اختیاری ہے، اور پھر اس کو وجود میں لائے اور عمل کرے یہ اختیاری ہے، والنٹری چیز ہے. اور والنٹری چیز پر پکڑ ہونی چاہیے، اور والنٹری چیز سے بچنا بھی ممکن ہے. لیکن جو خیال آتا ہے اور اندر اندر رہتا ہے اور پکا ارادہ نہیں کرتا، یہ تو ان والنٹری ہے، غیر اختیاری ہے. اور یہ سب کو ہوتا ہے، صحابہ کو بھی ہوتا تھا، اولیاء کو بھی ہوتا تھا. تو صحابہ ڈر گئے کہ ان والنٹری خیالات پر بھی اگر اللہ تعالی شان ہو کہ یہاں پکڑ ہے اور اللہ حساب کریں گے تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ حساب لے گا دونوں پر. یہ پہلی آیت اتری، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. ان والنٹری خیالات پر بھی جو ظاہر میں سمجھ میں آیا صحابہ کو. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صحابہ گھبرا گئے، گھبرا گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والنٹری خیالات ہے اور والنٹری ہمارے کام ہے، ان پر اللہ ہمارا حساب لے گا اور پھر یا تو معاف کرے گا یا سزا دے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ان والنٹری خیالات کے بارے میں، وسوسوں کے بارے میں اللہ حساب لے گا اور چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے تو سزا دے گا، اس میں تو ہم سارے کے سارے پکڑے جائیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اعتراض نہیں کیا اللہ کے اس قانون پر، یہ نہیں کہا کہ اللہ انفیئر ہے، یہ نہیں کہا. فکر ظاہر کی کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، اعتراض نہیں کیا، لیکن بظاہر ایک سوال تھا. یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے. اعتراض نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اللہ بھی جانتے تھے اور صحابہ بھی جانتے تھے کہ ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بچنے کی کیا شکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سوال مت کرو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تفسیر میں اس وقت اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے علماء کے لیے کہ اس آیت میں اجمال ہے، بعد والی آیت میں تفسیر ہے. تو اجمال کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناسخ منسوخ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہاں وسائل پر پکڑ کی بات ہی نہیں ہے، تو ان کے سوال کا جواب کیا دینا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم فکر مت کرو. لیکن مزاج بنایا ان کا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آ جائے، سمجھ میں آئے نہ آئے، قبول کرو پہلے. یہ مزاج بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا، یہ سوال مت کرو کہ یہ اختیاری ہے اور یہ غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری چیز پر بھی اگر پکڑ ہوگی تو ہم میں سے کون بچ سکے گا؟ نہ کہو سمعنا واطعنا کہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، سن لیا، مان لیا. اب غیر اختیاری چیزوں پر بھی اگر ہمارا حساب لیا جائے تو وہ خدا کی مرضی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. اس پر اللہ تعالی شان نے آگے والی آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جو چیز رسول کی طرف اتاری گئی تھی اس پر صرف رسول نہیں، مومن صحابہ بھی ایمان لے آئے، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی ایمان لے آئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک. سوال پوچھنے پر معاف کر دیجیے، سوال پوچھنے پر معاف کر دیجیے، ہم معافی چاہتے ہیں. سمعنا واطعنا، مان لیا، سن لیا، مان لیا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان والنٹری غیر اختیاری چیز پر کیوں سزا ہو، لیکن معافی چاہتے ہیں. اور اس کی تفصیل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو صرف اسی کام کا مکلف بنایا جاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جو والنٹری ہے. ان والنٹری چیز کے بارے میں اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے. وہ بعد میں بتایا، پہلے ان سے یہ کہلوایا کہ سمعنا واطعنا. دین کی بات میرے بھائی آ جائے سامنے، سمعنا واطعنا بس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ہم میں سے ہر ایک کو عقل دی ہے کہ علماء حق کا کون ہے. ہم زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، جہاں کہیں دو رائے آ جائے، ایک عام آدمی ایک بات کہہ رہا ہے اور ایک مفتی عالی پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا متشرع آدمی، اللہ اللہ کرنے والا آدمی جس پر دوسرے علماء کو ایسی نہ وہ بات کہیں دور کی، اور ایک عام آدمی کہیں، سوچنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. آنکھ بند کر کے ہمیں عالم کے پیچھے چلنا چاہیے، اور کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. لیکن مزید تاکید کر رہا ہوں اس لیے کہ دور جو ہے اتنا پرفتن، سوشل میڈیا کے اوپر دلیلیں چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، آرگیومنٹس چل رہے ہیں، پتا نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، صحیح ہے غلط ہے کسی کو کچھ پتا بھی نہیں. اور یو ٹیوب کے اوپر پتا نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کون ہے لیکچرر، کون ہے تقریر کرنے والا، کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس نے کہاں پڑھا ہے، یہ سب چیزیں میرے بھائی دیکھنی پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے. ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے سے پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. آپ حضرات اگر مجھے یہ کہیں کہ آپ کو فلاں تکلیف ہے اور ہمارے یہاں باربیڈوس میں ایک ایسا ڈاکٹر ہے کہ وہ 25 سال سے پریکٹس کر رہا ہے اور اس بیماری میں بہت ایکسپرٹ ہے، بس ایک چیز ہے، وہ کسی یونیورسٹی کا فائل نہیں ہے، بس اتنی چیزیں. جاؤں گا میں، آپ اگر انگلینڈ آئے اور میں آپ کو کہوں کہ بھائی یہاں ایک ڈاکٹر ہے, سنا ہے کہ وہ بہت ماہر ہے اور اس نے بہت لوگوں کا علاج کیا ہے اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, بس اتنا ہے کہ ہے تو ایلوپیتھک ڈاکٹر مگر فیل ہوا ہے یونیورسٹی میں, آپ جائیں گے اس کے پاس؟ سند چاہیے, سند اوتھینٹسٹی چاہیے, سند چاہیے, سر کہاں پڑھا ہے, کس سے پڑھا ہے؟ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعین, اتنے اونچے درجے کے عالم کے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے فن حدیث کی کتاب میں سند کے ساتھ ان کا قول نقل کیا, کتنے بڑے آدمی ہوں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان میں یہ قول بیچ میں نقل کیا. امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان میں ہاتھ علی یہ علم جو ہے وہ دین ہے, یہ نالج دین ہے, یہ فتوا دین ہے. فن جرو امن تاخب الدین ابن, تم غور کرو کہ دین کس سے ہو رہے ہو, سوچو کہ یہ کون صاحب ہے. کسی کی آرٹیکل آپ کو نظر آئی, سب سے پہلے دیکھو اوتھر کون ہے, آپ معلوم نہیں ہے آپ کو تو پوچھو علماء سے پوچھو کہ صحیح العقیدہ ہے یا نہیں. اگر نام نہیں ہے اس آرٹیکل کو نہیں پڑھنا چاہیے, معلوم نہیں ہے اوتھر کون ہے اس آرٹیکل کو نہیں پڑھنا چاہیے, معلوم نہیں کہ یہ کون ہے, کہاں پڑھا ہے, اساتذہ کون ہے, عقیدہ کیا ہے, یوٹیوب پر اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے, انہیں ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, دین خطرے میں پڑ جائے گا, خیالات بدل جائیں گے, غلط رخ پہ پڑ جائیں گے. یہ سب دجالی لوگ ہیں اور دجالی لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہوئی ہوتی ہے. آزمائش کے لیے نبوی دور سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, لہذا دجالی لوگ جو ہیں اب بڑھتے چلے جائیں گے. اصل دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے بے شمار دجال دنیا میں آئیں گے اور اس کے لیے راہ کو ہموار کریں گے, ابھی یہ ہموار کر رہے ہیں اس کے لیے. اس لیے اس دور میں بس چنتے رہو اپنے اکابر کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے علماء کے ساتھ چنتے رہو, سمجھ میں آئے نہ آئے بس چنتے رہو, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. تو اصل میں ذرا دوسرے رخ پہ چلا گیا, اصل تقریر میری کچھ اور چل رہی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے غلطیاں ہوتی تھیں, تو لوگ بہت سب جگہ صحابہ کرام میں فرق کیا ہوا, وہ بھی غلطیاں کرتے تھے, ہم بھی غلطیاں کرتے تھے, فرق یہی ہے کہ ہم سے غلطی کروائی نہیں جاتی, ہم غلطی کرتے ہیں اور ان سے غلطی کروائی جاتی تھی. نمبر دو, ہم ہزاروں لاکھوں غلطیاں کرتے ہیں, انہوں نے زندگی میں ایک بھی کی ہے. جس کو نمونہ بنانا تھا اسے ایک غلطی کروا کر کے اسے فارغ کر دیا, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے, ایک یہ دوسرا اثر, ان سے ایک آدھ مرتبہ غلطی ہوئی اور ہم روزانہ غلطی کرتے ہیں. ان میں سے اگر کسی نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا ایک مرتبہ کرنے کے بعد, پھر کبھی نہیں, نبی کے پاس سیدھا چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں کیا کروں, مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں کیا کروں, ایک مرتبہ بس, اس کے بعد پھر نہیں. انہیں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان سے غلطیاں کروائی جاتی تھی, ہم غلطیاں کرتے ہیں. نمبر دو, ان سے ایک مرتبہ اور ہم ہزاروں لاکھوں مرتبہ. نمبر تین, ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کسی عالم کو جا کر پوچھے کہ میں کیا کروں آخر کے لیے, یہ جو دھبا آ گیا ہے بیچ میں کالا, ہم فکر نہیں کرتے, اور وہ ایک غلطی کی وجہ سے چلے جاتے تھے اور چلے جاتے تھے اور جا کر کے ایسی فکر کہ یہ زندگی اللہ نے خیر کے لیے دی تھی, اس میں بیچ میں اتنا ٹکڑا شر کا آ گیا, اب یہ کالا دھبا کیسے میں ایریز کروں, مجھے تو پتا نہیں, میں تو ایکسپرٹ نہیں, اس لیے نبی کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت نے, عورت ذات زنا کا انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, ایک ہی گناہ بس پوری زندگی میں, اور آ کر کے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. شریعت کے قاعدے کے مطابق جب اعتراف مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی حاملہ ہو, پیٹ میں بچہ ہے, سزا تم کو ملنی چاہیے بچے کو نہیں, اسے جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا. اب اگر وہ ایموشنل ہوتی تو چھ مہینے کے بعد تو اگر ٹھکانے آ جاتی کہ میرے اوپر کون سی سزا نافذ ہونے والی ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی وہ آ گئی, اس کو جیل میں نہیں بٹھانا پڑا, کسی کو مقرر نہ کرنا پڑا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا تم اس کو دیکھتے رہنا، بچہ جب پیدا ہو جائے تو لے آنا. اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کی ایسی تربیت ہو گئی ہے کہ اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں، خود ہی آ جائے گی. اور افزاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارا بچہ تمہارا محتاج ہے، جب یہ کھانے پینے لگ جائے تو پھر آنا، اور دو سال، اور دو سال. لیکن پھر بھی یہ گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا جو جذبہ تھا اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی عورتوں کو سلام ہو میرے بھائی، کتنا اونچا مرتبہ ہوگا ایسی عورتوں کا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ شاہ سے کیسی محبت ہوگی، اور گناہ ایک شر وجود میں آیا اس سے کتنی نفرت ہوگی کہ میں اپنے دل کو صاف کیے بغیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، کوئی حرج نہیں، میری جان چلی جائے، مجھے تکلیف ہو. جب وہ بچہ کھانے پینے میں گیا تو حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر یہ کہنے کے لیے آئی کہ اب محتاج نہیں رہا ہے، لیکن اس اندیشے سے کہ کہیں دوبارہ مجھے نہ لوٹا دے، بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر کے ساتھ لے کر کے آئی. تو بچہ جو ہے وہ روٹی کھا رہا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے کہ اب یہ میرا محتاج نہیں رہا ہے. دو سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ماں ایسا کہتی کہ سزا آپ نافذ کیجیے لیکن ذرا میرا بچہ پانچ سات سال کا ہو جائے نا. اور جب بھی آتی تھی تو کہتی تھی کہ اقیم علی الحج یا رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو حکم ہے میرے اوپر نافذ کر دیجیے، اللہ کا حکم ہے میرے اوپر نافذ کر دیجیے. نافذ ہوا. یہ فرق ہماری ان میں، ان سے کروائی جاتی تھی ہم کرتے ہیں ایک مرتبہ، ان سے ہم بار بار، ہمیں فکر بالکل نہیں، اسی گناہ کو دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے. ایک مرتبہ ہو گیا توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد یہ فکر کہ کالا دھبا کیسے صاف ہو جائے. اور چوتھا فرق، چوتھا فرق کہ ہماری اور ان کی توبہ میں فرق کتنا. ہماری توبہ تو ایسی کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہوگی یا نہیں. اس لیے روتے ہیں، دھوتے ہیں، ختم قرآن میں جب دعا ہو رہی ہوتی ہے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف کر دے، توبہ کرتے ہیں معاف کر دے، روتے بھی ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ آپ پچھلا معاف کر دیجیے، رمضان کے بعد ہم تو اس کام کو کرنے والے ہیں. حرمین شریفین جاتے ہیں، کعبے کا گرہ پکڑ پکڑ کے معافی مانگتے ہیں، لیکن ان دلوں کو اور ان کاموں کو روکنے کی ہماری نیت نہیں ہوتی. یہاں توبہ کیسی، افسوس، ندامت، یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا کر ڈالا، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گی، میری جان چلی جائے، اب مجھے پاک کر لو، صاف کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے حجاز والوں پر اس ایک عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، ایسی اعلی درجے کی توبہ کی. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیر اور شر، اللہ نے ہمیں خیر کو وجود دینے کے لیے دنیا میں بھیجا اور شر سے بچنے کے لیے بھیجا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ چیز تھی کہ ہر وقت خیر کے لیے حریص، خیر کا کام کروں، خیر کا کام کروں، خیر کا کام کروں. شر کا اگر کوئی کام کسی سے ہو گیا، اور وہ بھی 1,24,000 تھے کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں سے غلطی کرنے والے انگلیوں پر گنے جا سکے اتنے، اور توبہ بھی کیسی ہوتی تھی. اللہ اکبر، توبہ بھی ایسی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تمار تھے، کھجوریں بیچتے تھے، ایک عورت آ گئی، عورت آ گئی، نفس نے غلبہ کیا، نفس نے غلبہ کیا تو اس کے رخسار پر بوسہ دے دیا انہوں نے، اور کچھ نہیں، گلے سے لگایا، بھیچا، بس بوسہ دے دیا اور ایک دم گھبرا گئے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، توبہ توبہ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. سیدھے چلو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ پتا نہیں کہ اس پر کیا سزا ہوگی، ہو سکتا ہے قتل کر لیا جاؤں، ابھی تو کچھ پتا نہیں، لیکن چلے گئے. اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے، جو سزا مقرر ہو. بھی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اوپر سے وحی آئی واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو, ایسے گناہ جو ہے وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. کیسی توبہ ہوگی کہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری اور آگے دیکھو کہ توبہ کی برکت سے کیا ملا. ان کی غلطی کیسی ہوتی تھی, توبہ کیسی ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت میرے لیے اتری ہے, میں نے نفس کے غلبے کی وجہ سے ایک عورت کا بوسہ لے لیا اور میں پانچ وقت کی نمازیں اہتمام سے پڑھوں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی یا دوسروں کے لیے بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک دنیا میں جو بھی آئے گا اس سے اگر ایسی غلطی یا اس کے قریب قریب کوئی غلطی ہو جائے گی اور وہ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ حضرت حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں کچھ ستون ہیں, ان میں سے ایک ستون کا نام ہے استوان ابو لبابہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استوانہ, اور اس کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ یہاں جو شخص بھی دو رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. کیا ہے یہ استوانہ ابو لبابہ؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کو یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے. بنو قریظہ میں جب یہ ملنے کے لیے گئے, ملاقات کے لیے, کہا کہ کیا فیصلہ ہے ہمارے بارے میں, تو بولے تو کچھ نہیں لیکن یہ کر کے اشارہ کیا کہ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا. ہمیں تو غلطیاں کرنے کی صدیوں بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کرتے ہیں. لوگوں کے سمجھانے کی ضرورت ہے, برہم بھائی ان کے ساتھ آپ جو جگہ ہوئے ہیں قصور آپ کا ہے, ان کا نہیں ہے. آپ چھوڑ دیجیے جگہ, اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, پوری دنیا ہمیں سمجھائے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا, بس ایسا اشارہ کیا کہ فوراً گھبرا گئے. یہ میں نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا, وہ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی مجھ سے ہو گئی. کیا کیا انہوں نے, ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سیدھے مسجد نبی میں چلے گئے. اور یہ جو استوانہ ہے یہ ستو نبی ربابا والا, وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کسی سے کہا کہ مجھے یہاں باندھ دو. اور میں بندے ہوئے ہونے کی حالت ہی میں رہوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہ فرما دے. اس لیے کہ میری زندگی میں ایک شر آ گیا ہے, خیر اور شر آ گیا ہے. نماز کا وقت آتا تھا, چھوڑ دیتے تھے, پھر ان کو باندھ دیا جاتا تھا. اب وہ منع کرتے تھے لوگ, لیکن وہ کہتے کہ نہیں باندھ دو مجھے. سننے کی ضرورت پڑتی تھی, چلے جاتے تھے. کئی دنوں تک وہاں بندے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ ابو لبابا سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے تو اپنے اوپر یہ سزا مقرر کر لی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ فرمائے وہاں تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا, حق تعالی شانہ فیصلہ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے, خود بھی استغفار کرتے, میں بھی اللہ سے معافی مانتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن انہوں نے تو سپریم کورٹ میں اپنا کیس خود دائر کر دیا, میں کیا کر سکتا ہوں, ڈائریکٹ کروں گا. اللہ کے حوالے کر دیا ہے اپنے آپ کو, اب تو میں بھی منتظر ہوں. بہرحال اللہ تعالی شانہ نے انہیں معاف کر دیا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کے بعد توبہ ایسی ہوتی ہے کہ صرف وہ معاف نہیں ہوئے جو بھی اس ستون کے پاس آ کر قیامت تک دو رکعت نماز پڑھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. خیر اور شر میرے بھائیو, بس آج یہ عزم کر لو, ارادہ کر لو کہ شر سے بچنا ہے اور خیر کو اختیار کرنا ہے. یہ زندگی کا یہی مقصد ہے اور اسی کو مقصد بناؤ. اگر مولانا کے متعلق میرے دل میں کوئی یہ میل ہے، یہ سر ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے مجھے کہ یہ میرے دل میں سر کیوں ہے. یہ مجھے اگر مولانا جنید سے حسد ہو رہا ہے کہ ان کی کیوں بہت عزت ہے لوگوں کے، یہ سر ہے. ایک ظاہری سر ہے، شراب پینا سر، زنا کرنا سر، فلموں کو دیکھنا سر، کسی کو گالی دینا سر، یہ ظاہر کا سر. اور ایک باطن کا سر ہے، حسد، کینہ، بغض، میل دل میں رکھنا، یہ جو شر ہے شر، ان شروں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے، توبہ کر کے اور آئندہ یہ شر وجود میں نہ آئے اس کی فکر کر کے، اس کے لیے فکر کرنی ہے. اور ہر لمحے خیر، ہر لمحے خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جائز چیزوں کی چوئس دی جاتی تھی کہ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ان دونوں میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو چوز کرتے تھے جائز چیزوں کی. معلوم یہ کل اسمن، جب تک کہ گناہ نہ ہو. آج کل بہت لوگ جدید ذہنیت کے جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کی کمیٹی میں ہیں یا کوئی تنظیم وغیرہ بناتے ہیں، یہ علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. وہ معلوم یہ کل اسمن کی کیس کو نکال دیا ہے انہوں نے. اور جب علماء ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی عورتوں کو مسجد میں مت لاؤ، اختلاف ہوگا مردوں کے ساتھ، ہوتا ہے کبھی پولیٹیشنز کو لانا پڑتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب دو چوائس ہو تو ایزی ہے اس کو لینے کی، ایزی تو اس وقت تک لینے کی جب تک گناہ نہ ہو. اور گناہ ہوتا ہے تو فیم کا نہ اسمن کا نہ اب آدھا نہیں ہو. اگر گناہ کی بات ہوتی تھی تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، اسے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے. شر سے بہت زیادہ دور رہو، شر سے بہت زیادہ دور رہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہی عادت تھی. اور خیر، خیر کے بارے میں صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کانوا احرص الشیئین علی الخیر، خیر پر وہ سب سے زیادہ حریص تھے کہ کسی پر یہ نیکی مجھے مل جائے، یہ نیکی مجھے مل جائے، یہ نیکی مجھے مل جائے. یہ حدیث تو آپ سب حضرات نے سنی ہے، سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایک ایک قدم پر نیکی اور گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے. تو صحابہ نے کیا شروع کر دیا؟ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی اسٹیپس میں شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی حریص. ہماری طرح نہیں، ٹھیک ہے بھائی مل جائے گا ثواب، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، آج نہیں تو کل. اور اتنی جرأت ہم لوگوں کو ہے کہ بھائی جہنم میں جلنے کے بعد کسی دن تو جائیں گے نا. اللہ اکبر، فما اصبرهم علی النار. یہ کیا کیا جرأت کہ جہنم میں 100 سال، 200 سال، 300 سال جلنے کے بعد کسی وقت تو جائیں گے نا. یہ بولتے نہیں مگر خیال اندر سے ایسا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے جن میں ہم مبتلا ہیں، پتہ نہیں ایمان پر موت بھی آئے ہمیں، پتہ نہیں ایمان پر موت بھی آئی ہمیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اور ایمان پر موت آیا اور اللہ تعالی شانہ نے اگر عدل کا معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیا اور جہنم میں بھیج دیا، وہ جہنم کوئی آسان چیز تھوڑی ہے میرے بھائی. ایک چراغ اور کینڈل کی فریم میں ہم اونلی 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے، یہ تو جہنم کی آگ. اس کی ایک چنگاری اگر اس روئے زمین پر آ جائے، حدیث میں کہ ایک چنگاری جہنم کی اس روئے زمین پر آ جائے تو قیامت تک اس زمین میں گھاس اگانے کی صلاحیت نہ رہے، ختم ہو جائے، کچھ نہیں اگا سکے. شر سے بہت دور رہتے تھے، خیر کے لالچی تھے، گریڈی تھے، خیر کے لیے گریڈی اور لالچی. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ مال کے لیے لالچی ہے، کرسی کے لیے لالچی ہے، مگر ہماری مال اور کرسی کے لیے بھی اتنی لالچ نہیں ہے جتنی خیر کی ان کے پاس لالچ تھی. ہماری تو یہ فیلڈ ہے مال، مگر ہمیں ہمارے دلوں میں مال کی بھی اتنی لالچ نہیں ہے. ایک پوری دنیا کا سب سے زیادہ مال کا حریف ہے، اس کے پاس بھی مال کی وہ لالچ نہیں ہوتی جو صحابہ کے پاس خیر کی لالچ تھی. خیر کی لالچ، ایسا فرض واجب سنت مستحب نفل یہ نہیں دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ میری آخرت میں کیا مجھے کام آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چکی چلاتی تھی اور ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، آٹا پیستی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے ابو سے کہو کہ مجھے بھی ایک غلام دے دو تاکہ گھریلو کام کاج کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تقسیم کرتے تھے مال غنیمت کو، غلاموں کو، باندیوں کو، لیکن دیکھو اپنی صاحبزادی کے ساتھ کیسا معاملہ تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ابو کہاں ہے؟ کہ ابو تو باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی کام دیکھے اس کام کے لیے آئی تھی. تو کہ نہیں ابو تو باہر گئے ہیں. حضرت فاطمہ واپس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں آپ تشریف لائے رات کو کہ ہم دونوں لیٹ چکے تھے، میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے کپڑے وپڑے پہن کر حیا کی حالت میں، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اندر تشریف لائے اور ہم اٹھنے گئے تو کہا کہ نہیں تم لیٹے رہو دونوں، اور ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ کا کیا حال تھا تو وہ جانے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے کہ آپ کا پاؤں مبارک میرے سینے سے لگ رہا تھا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آئی تھی، تمہاری اما نے بتلایا غلام باندھی ڈھونڈنے کے لیے، گھریلو کام کاج کے لیے. کہا کہ جی ہاں علی نے بھیجا تھا. بتا کیا میں تم دونوں کو اللہ ابد لکما اللہ خیر من ذالک، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ ضرور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے. کہا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. تسبیح فاتحی اسی لیے کہتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی سوچو اٹل سے کہ لینے کے لیے رہے تھے غلام باندھی نوکر گھریلو کام کاج کے لیے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر چیز تم کو نہ دوں. اب دونوں میں کیا کمپیریزن ہے، کیا سملیرٹی ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس سے وہ چکی کا کام کیسے ہوگا، یہ چھالے کیسے دور ہوں گے؟ لیکن راضی ہو گئے، تناد کر لی. اور حدیثوں کے ذخیرے میں کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت فاطمہ پھر دوبارہ اس مقصد کے لیے اللہ کے حبیب کے پاس گئی ہے. کالی ہو گئی، بس ٹھیک ہے، فرما دیا حضرت نے، اتر میں آئے نہ آئے کوئی فرق، حضرت نے فرما دیا کہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے. ابھی بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث گزری، انا اریجل کا حدیث، کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں؟ یہ کیا ہدیہ ہے؟ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اس نے بچوں سے کہا کہ اگر ہمیں کوئی لیسٹر میں کہے تمہیں یا مجھے کہ کیا میں تمہیں ہدیہ دوں، اور ہم نے کہا ضرور دیجیے، اور یہ ہمیں گرو شریف سنائے تو ہم 25 لوگوں کو کہیں کہ وہ مجھے ہدیہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا، گرو گرو سنا کے چلا گیا. یعنی گرو شریف کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں، 25 آدمی ایسے کہیں گے کہ ایک شیشی اتنا بھی نہیں دے سکا، ایک تصویر بھی نہیں دے سکا، ہدیہ کہا اور گرو شریف پر بڑھ کے چلا گیا. اور صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں؟ پوچھتے تھے کیا؟ تو ایسی چیزیں بتاتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سونے اور چاندی سے زیادہ اس کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہے. یہ خوش ہو جائے گا کہ مجھے ایک حدیث سنا کر کے چلا گیا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد، بخاری شریف میں ہوئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. کب پیش آیا؟ سب پانچ ہجری میں، چھ ہجری میں، سات ہجری میں اللہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دو ڈھائی سال کا دور، آٹھ نو سال کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، پھر ایک لمبی مدت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور جنگ جمل جنگ صفین ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اپنے شاگردوں کو ساتھیوں کو حدیث سنائی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ جس دن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تسبیح پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس دن سے آج تک یہ تسبیح سونے سے پہلے چھوٹی نہیں. یہ ہے معمولات کی پابندی، اور اس سے ترقی ہوتی ہے. آگے سنیے، تو شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ جنگ صفین والی رات بھی نہیں، اس لیے کہ دوسرے دن جنگ ہونے والی تھی. حضرت علی سب کے امیر تھے تو بہت فکر رہتی ہے، ہمیں ایک چھوٹا سا جلسہ کرنا ہوتا ہے اور رات کو ہم تسبیح بھول جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے اور رات کو تسبیح بھول جاتے ہیں. تو پوچھا کہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑا، تو شاید یہ کہنا چاہتے ہیں، اس نے سوچا ہوگا شاگرد کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہم اہم مواقع کے علاوہ کبھی نہیں چھٹی ہے. تو کہا کہ جنگ صفین والی رات میں بھی نہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ولا رہی ہے تو صفین، صفین کی رات میں بھی یہ تسبیح نہیں چھٹی ہے، اس لیے کہ یہ خیر کی چیز تھی جو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر کی. بس آج کی تقریر کا یہی خلاصہ ہے میرے بھائی، اس میں ضمن وہ بات بھی آ گئی کہ شریعت مطہرہ کے معاملے میں سمینا و اطعنا. اور جو علماء حق کا ہمارے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہمارے لیے ہمارے لوکل علماء ہیں، لوکل علماء. اور لوکل علماء میں کون؟ کہ جن کے تک ہوئے، جن کی طہارت ایک ایوریج درجے میں، اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں اطمینان ہے کہ شریعت کے معاملے میں ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، شریعت کے معاملے میں ہمیں غلط بات نہیں کہیں گے. پھر یہ اگر ضرورت پڑے تو مراجعات کریں اوپر. اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء کا معنی یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء جو کام کرتے تھے وہ کام اب علماء کریں گے. تو علماء سے پوچھو، اپنے ائمہ سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو. یہاں بھی بہت اچھے اچھے علماء ہیں اس ملک میں، ماشاء اللہ، ذی استعداد، صاحب علم، نیک بزرگوں کی نسبتوں کے حاملین. نہ کبھی رد کیجیے اپنے مقامی علماء کی. میں علماء کی طرف سے وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کی چیز بتلا رہا ہوں. آپ اگر ان لوگوں کی قدر کریں گے تو ان کی ترقی نہیں ہوگی، آپ کی ترقی ہوگی. میں آپ کی ترقی کی بات کر رہا ہوں. میں تو جہاں کہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کی حمایت میں کیوں کروں جب اللہ ان کی حمایت کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی ان کی حمایت کر رہا ہے، میں علماء کی حمایت کرنے والا کون؟ میں تو ان کا خادم ہوں. یہ عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں، علماء سے اگر ہم کٹیں تو دین سے کٹیں گے، اور علماء سے جڑے تو دین سے جڑیں گے. ورنہ ان کا حال تو ہے کہ مصلی ہے ہمارا تخت شاہی، مصلی ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی. ان کا تخت شاہی تو یہی ہے مصلی، مصلی پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، مولوی بھی آگے کرتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت سفارش میں مولوی ہی کرتا ہے، مولوی ہی سفارش کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود بھی وہ مولوی نے اتنی شرافت ہوتی ہے کہ دفن کرنے کے بعد بھی آہو زاری سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اور میں چونکہ ان کی برادری کا ایک فرد ہوں، تو ہماری آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں. ہمارا اندر کا کلچر یہ ہے کہ ایسی مخالفت کرنے والے آدمی کو جب دفن کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ دعا کرنے سے پہلے خود معاف کر دیتا ہے کہ بس اب تو یہ چلا گیا، یہ اللہ کیا پکڑ، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی معاف کر دیجیے. یہ شیطان ہمیں دور مل جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ضمن آ گئی تھی، وہ مقصد یہی تھا، خیر اور شر، کہ بس مقصد علماء کے ساتھ رہو اور خیر زندگی میں یہ دیکھو، رات کو بیٹھ کر کے سوچا کرو کہ آج میں نے، عبد اللطیف بھائی بیٹھ کر کے سوچیں کہ آج میں نے شر کے کتنے کام کیے ہیں. توبہ توبہ، یہ برا ہوا، توبہ برا ہوا، یہ غلط کام کیے، میں نے گالی دی، میں نے جھوٹ بولا، یہ غیبت کی، میں نے بدنظری کی، میں نے فلم دیکھ لیا، شر کے کتنے کام, اور نمبر دو خیر کی کتنی اپرچونٹی مجھے ملی اور میں نے جانے دی, خیر کی کتنی اپرچونٹی ملی اور میں نے جانے دی. میں نے مولانا رفیق صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب کو ذرا غلط فہمی ہو گئی ہے ایک معاملے میں اور آپ سے ان کا تعلق ہے, ذرا آپ دو باتیں کہہ دیجئے. اور مولانا رفیق صاحب نے ٹال دیا, اس لیے نہیں ٹالا کہ وہ میری دلچسپی مجبور تھے کسی کام میں, تو جب رات کو آپ بیٹھ کر سوچیں گے تو ذہن میں آئے گا کہ یار بہت اچھی اپرچونٹی تھی, دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرا دینا کتنا بڑا فائدہ ہوتا. یہ سوچو اور سوچ کر کے پھر آج میں کرو کہ آئندہ کل میں شر کا کوئی کام نہیں کروں گا اور خیر کی اپرچونٹی جانے نہیں دوں گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ ترستی تھی اور لڑتی تھی, چھوٹی چیزیں. یہی تصویر ہے فاطمی کے بارے میں, غریب صحابہ, ہمیں تو ابھی خیال بھی نہیں آتا. یہاں جو آپ کے باربیڈوس کے مالدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ورکنگ کلاس کے مقابلے میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اسے ایکسپٹ کر لیا کہ اس میں کیا ہوگا, اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے. ہمیں ایسا خیال نہیں آتا کہ یار یہ مسجد میں انہوں نے $10,000 دیے اور میں نے صرف $100 دیے, ان کو کتنا ثواب ملا ہوگا, میں پیچھے بیٹھ گیا. ہمیں ایسا خیال نہیں آتا, ہمیں ایسا صحابہ کو آتا تھا. تو غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اور مالدار صحابہ نماز روزے وغیرہ میں تو برابر ہیں, لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ جب قتال کا موقع آتا ہے, دشمنوں سے لڑنے کا موقع آتا ہے تو فوراً چلے جاتے ہیں, ان کے پاس گھوڑا بھی ہوتا ہے ہتھیار بھی, اور دوسروں کو بھی گھوڑا دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, مسجد تعمیر کراتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, تو جنت میں وہ آگے ہوں گے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ دیکھو لالچ, ایسا نہیں کہا کہ ہم ان کی طرح مالدار بننا چاہتے ہیں, ایسا کہا کہ ہم ان کی طرح ثواب میں برابر ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس عمل کو کرو تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے جتنا ان کو خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے. کیا ضرور بتلائیے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہاں کافی تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھو کہ پیسے کمانا آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے, مالدار بننا آسان کام نہیں ہے. کہ ایک آدمی خوب کمائے, کمانے کے بعد مالدار بنے اور مالدار بننے کے بعد پھر 10,000-15,000 پاؤنڈ خرچ کرے, اس کو جو ثواب ملے گا آپ کو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر سے اتنا ثواب مل جائے گا. کتنا آسان. اب نماز سے فارغ ہو کر کے جب سب اٹھ جاتے تھے تو غریب صحابہ بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے تھے, تو وہ مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ لوگ اٹھتے نہیں, یہ کچھ پڑھتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز ہے. تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ بھائی آپ لوگ اٹھتے نہیں, کیا کرتے ہیں تم لوگ؟ تو کہ ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. ہم حضرت کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے, آپ لوگ خرچ کر کے جنت میں اونچے درجے حاصل کریں گے, ہم کیا کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. تو مالدار صحابہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بہت اچھی بات ہے, ہم تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کر ہی رہے ہیں, چلے جاتے, لیکن وہ لالچی تھے, دوسری نماز سے وہ بھی بیٹھ گئے, وہ بھی بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے, مالدار صحابہ بھی. یہ پھر گئے کہ اللہ کے نبی دیکھو لالچ کیسی تھی, پھر گئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو برابر ہو گئے پھر جہاں پہلے تھے وہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال جو ہے, مال یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے, یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, یہ ان کا ایڈوانٹیج ہے, یہ اگر حلال طریقے سے کما کر کے اچھی جگہوں پر خرچ کریں گے تو. لیکن ہرس دیکھیے ان کی ہرس, اور یہی چیز آگے جا کر کے پھر بڑے بڑے جو محدثین, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے اولیاء گزرے, ان میں بھی یہ ہرس تھی. حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, اپنے دوسرے سارے معمولات کے ساتھ, فرائض واجبات وہ تو پڑھنا ہی ہے, اور وہ بھی بڑے خوشی خوشی کے ساتھ, تلاوت بھی کرنی ہی ہے, ذکر سارے معمولات کے علاوہ صرف نوافل کتنی رکعت پڑھتے تھے 24 گھنٹے میں؟ نوافل کتنی پڑھتے تھے؟ 300 رکعت. روزانہ کی 300 رکعت نفل ان کا معمول تھا. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس تھے ہارون رشید کے زمانے میں, چیف جسٹس کتنا کام ہوگا, ان کے نیچے کتنے چھوٹے چھوٹے ججز ہوں گے, کیس میں کتنا ریفر کرتے ہوں گے, اور پھر مجتہد تو مسائل کا استنباط, کتنے فقہا ان سے ٹریننگ ہو رہے ہوں گے, امت کے کتنے مسائل ان کے پاس آ رہے ہوں گے, اس سارے کاموں کے ساتھ روزانہ کی 200 رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے. نفل مرہ الحمدانی رحمہ اللہ تعالی بوڑھے ہو گئے, جب بوڑھے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کا نفل کا معمول کتنا ہے, تو کہنے لگے کہ جوانی میں جتنا تھا اس کا آدھا چھپایا, جوانی میں جتنا تھا اس کا آدھا چھپانے کی کوشش کی. تو پوچھنے والے نے کہا کہ وہ بھی کتنا ہے جوانی کا آدھا, تو کہا کہ 250 رکعت, یعنی بڑھاپے میں 250 رکعت, جوانی میں 500 رکعت. نفل صرف سعید ابن مسلم رحمہ اللہ تعالی ایک روایت کے مطابق 40 سال, دوسری روایت کے مطابق 50 سال, 40 یا 50 سال تک ایک نماز میں بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی, ایک نماز میں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اور امام عامش رحمہ اللہ تعالی نے کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی تو 70 سال تک 70 ایئرس تک ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اب ہمارے نزدیک کیا ہے کہ افضل ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے, اس میں کیا ہو گیا, آ جاتے ہیں بہت جلدی مگر پھر بھی صفحے اول نہیں ملتی ہمیں. اور ہمارے چلتے 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 پھر ہمارے بزرگوں میں آئیے, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں حضرت حضرت نمبر تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کو پہلے سلام نہیں کرنے دیتے, اس لیے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اسے ثواب زیادہ ملتا ہے, جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے, اور جو دوسرے نمبر پر سلام کا جواب دیتا ہے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو آج ہم لوگوں کو سلام کی ثواب کی ہرس نہیں, ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کی عزت گٹ جاتی ہے, اور جو دوسرے نمبر پر جواب دیتا ہے وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے سلام کیا. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے بزرگ, دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسے اول, حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پورے مدرسے میں مشہور تھا کہ بڑا ہو یا چھوٹا, استاد ہو یا طالب علم, عوام ہو یا عالم, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سلام کرنے سے پہلے کوئی کر لے, اس لیے کہ اتنا ڈسٹینس ان کو اندازہ ہو جائے کہ سرین میں میری آواز سن لیں گے, السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ, مجھے پہلے موقع نہیں دیتے تھے. اب یہ تو بڑوں کی ہرس, حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا اور مجھے ہرس ہوئی, مجھے بھی لالچ ہوئی کہ مولانا محمود بھی تو اس معاملے میں ہرانا ہے, اپنے استاد کو اس معاملے میں ہرانا ہے, کیسے ہرائے, تو کوشش کی, لیکن وہ تو جیسے ہی دیکھے اشرف علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے بچپن ہی سے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضرت کو اسٹڈی کیا, گھر سے کتنے بجے نکلتے ہیں, کہاں سے گزرتے ہیں, مدرسے میں کتنے بجے داخل ہوتے ہیں, کتنے بجے مدرسے سے نکلتے ہیں, مسجد میں کتنے بجے جاتے ہیں, اچھی طرح اسٹڈی کیا, اور اسٹڈی کر کے جب برابر مجھے ان کا نظام معلوم ہو گیا تو پھر راستے میں میں نے اچھی طرح سے دیکھا کہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے یا اس وقت جا کر مجھے چھپا رہا, اور حضرت ادھر سے آ رہے تھے, میں نے حضرت کو دیکھنے ہی نہیں دیا کہ میں ہوں, چھپ کر کے دیکھتا رہا, یعنی ہمیں مزاق جیسا لگتا ہے, لیکن یہ لوگ ان کے لیے سونا اور چاندی کے سکے ہو رہا ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت قریب آئے ایک دم متاثر نکل آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمیں جو ہے خیر کی حرص کرنی ہے, شر سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہوں, بہت قصے ہیں اس لائن کے ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ شان ہوں جو ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے بزرگ محمد ابن سماع القاضی رحمہ اللہ تعالی, ایک لمبی مدت کے بعد 25-30 سال کے بعد ان کی تکبیر والا فوت ہو گئی. نہیں نماز با جماعت 25-30 سال کے بعد نماز با جماعت فوت ہو گئی. تو ہم میں سے بھی ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں جن کو بہت ہرس ہوتی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 25 گنا ثواب ملے گا. بہت اچھا علماء بھی ایسے ہیں. لیکن ہماری اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی خاص افسوس نہیں ہوتا. یعنی ہو گئی تو خوشی لیکن نہیں ہوئی تو افسوس نہیں ہوتا. یہ محمد ابن سماع القاضی رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس انتظام میں ان کی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ گئی. کیا ہوا انہوں نے؟ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا. پہلے تو فرض ادا کی اور اس کے بعد 24 مرتبہ پھر اس کو دہرایا تاکہ 25 گنا کے برابر ہو جائے. لیکن جو کہ بڑے آدمی تھے، رات کو جب سوئے تو خواب دیکھا، خواب دیکھا اور غلطی نہیں تھی، جماعت کے ساتھ نماز ایک عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، غلطی نہیں تھی. لیکن بڑے لوگ چھوٹی غلطی بھی کرتے ہیں، جو غلطی نہیں ہوتی تب بھی پکڑ ہوتی ہے. تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو کہہ رہا ہے، فرشتہ، کہ تم نے نماز تو 25 مرتبہ کر کے برابر کر دی لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا جب امام ولد دالین کہتا ہے اس وقت وہ آمین کہتا ہے اور اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین مل جاتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس سے تو تم لہرے نہیں ہوگی، وہ جائے گا تمہارا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، میں بھی بہت محتاج ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم سنتے رہیں، علماء مشائخ کی مجلسوں میں بیٹھتے رہیں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہم بھی صاحب خیر ہو جائیں تاکہ خیر والی زندگی گزرے. تو جس وقت بھی ہماری موت آئے خیر میں گزرے گی، خیر والی زندگی ہوگی تو خیر میں موت آئے گی اور شر والی زندگی ہوگی تو شر میں موت آئے گی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تهمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے برگزر فرما، الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، الہ العالمین اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، ان کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے الہ العالمین تر و تازہ فرما، ہمارے قلوب کو اس سے منور فرما، ہمارے دماغوں کو اس سے معطر فرما، الہ العالمین ہم لوگوں کو اصحاب خیر میں شامل فرما، الہ العالمین شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین خیر کو سوچنے والا بنا دے، خیر کو بولنے والا بنا دے، الہ العالمین خیر کو کرنے والا بنا دے، الہ العالمین شر کو سوچنے والا بننے سے، شر کو بولنے والا بننے سے، شر کو کرنے والا بننے سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہم سب کو اولیاء کاملین میں شامل فرما، الہ العالمین ہم سب کو ایمان، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما دے، الہ العالمین یقین کو قوی کر دے، الہ العالمین ہمیں ہمارے دلوں میں علماء کی محبت پیدا فرما، ان کی عظمت پیدا فرما، ان کی قدر ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرما، شر و فتن سے ہمیں بھی، ہمارے اداروں کو بھی، ہماری مساجد کو بھی، ہمارے گھروں کو بھی محفوظ فرما، الہ العالمین سلف صالحین کے طریق پر جلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، الہ العالمین اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کو بے انتہا قبول فرما، اس مسجد کو، باربیڈوس میں جتنی مساجد ہیں، یہاں کے مکتب کو، باربیڈوس میں جتنے مکاتب ہیں، الہ العالمین جتنی اسلامی اسکولیں ہیں، جماعتوں کا کام ہے، جمعیت کا کام ہے، علماء کی جد و جہد ہے، اے ارحم الراحمین ان سب کو شرف قبول عطا فرما، سب کو شرف قبول عطا فرما، آپس میں سب کو اتفاق محبت عطا فرما، الہ العالمین آپس کی رنجشوں کو دور فرما، الہ العالمین شیر و شکر بنا دے، ایک اور نیک بنا دے، الہ العالمین ہمارے آنے کو بھی قبول فرما، الہ العالمین جو لغزشیں ہوئی ہیں معاف فرما، الہ العالمین جو کچھ خیر وجود میں آیا ہے الہ العالمین اس کو قبول فرما، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شروں سے پناہ مانگی تھی ان شروں سے پناہ عطا فرما، جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.